شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر عنهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں، اس نورانی کلام کے جس میں امام نے دین کی حقیقت اور دین کے نتیجے میں انسان جو توحید اور اخلاص کا جو سفر طے کرتا ہے اس کی طرف جو اشارہ فرمایا، کل اس کلام کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ شرک کی بیماریوں سے بچنے کا پہلا مرحلہ ہے انسان کا خالص ہونا، چونکہ یہ بیماری ایک ایسی ہے کہ جو کسی وقت بھی کہیں پر بھی انسان میں فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص کر انسان کی عملی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، دنیا کی زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر بھی. یعنی اگر انسان موحدانہ اور توحیدی زندگی گزار رہا ہے تو دنیا میں بھی ایک اس کی زندگی مشرکانہ زندگی گزارنے والوں سے بہت زیادہ جدا اور الگ دکھائی پڑ رہی ہوگی، اور آخرت میں بھی بہت زیادہ تاثیر ہوگی انسان کی ایک توحیدی زندگی. اور اس توحیدی زندگی میں اور اس بیماری سے، شرک کی بیماری سے بچنے کا جو سب سے اہم ترین اور پہلا راستہ ہے وہ ہے کہ انسان کا خالص ہونا اور خالص ہونے کی پریکٹس کرنا. عرض کیا گیا کہ خلوص انسان میں تقریر سن لینے یا کتاب پڑھ لینے کی یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اگر صحیح موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہو، اچھی کتابیں انسان پڑھ رہا ہو یا درس پڑھ رہا ہو. لیکن صرف کتاب پڑھنا یا درس پڑھنا یا گفتگو سننا یا گفتگو کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو انسان کو عملی زندگی میں آ کر بار بار تجربہ کرنا پڑتا ہے، بار بار پیش آتا ہے انسان کے سامنے، اور اس مراحل کو طے کرنے کے لیے شروع میں انسان کو سختیاں ممکن ہیں ہوتی ہوں، اور بعد میں وہ کام بہت ہی لذت بخش اور بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. یعنی انبیاء اور اولیاء الہی کی زندگی کو ہم جا کے دیکھیں، ان کی زندگی میں اللہ کے لیے جو وہ سختیاں اٹھاتے تھے پروردگار کے لیے اور حق کے لیے جو سختیاں اٹھاتے تھے، وہ سختیاں اٹھانا ہماری نگاہ میں ممکن ہمیں لگتا ہو کہ بہت زیادہ تکلیف سے گزارا گیا، انبیاء کو، اولیاء کو، آئمہ کو بہت ہی سختیوں سے گزارا گیا اور واقعا وہ سختیاں تھیں، لیکن اللہ کی راہ میں سختیاں اٹھانا ان کے لیے بہت ہی لذت بخش ہوتی تھیں، بہت ہی پسندیدہ ہوتی تھیں، استقبال کرتے تھے، اس سے بھاگتے نہیں تھے، سختیوں سے فرار نہیں کرتے تھے، سختیوں سے نجات نہیں چاہتے تھے بلکہ سختیوں کی طرف رخ کرتے تھے، سختیاں خود ہی انتخاب کرتے تھے، خود ہی سختیوں کا راستہ طے کرتے تھے. جناب ابراہیم جن کو معلم توحید اور توحید کا ایک عظیم ترین معلم تاریخ بشریت کے, جس کو عظیم ترین معلمین میں سے قرار دیا جائے جانا جاتا ہے, اور پیغام توحید آ کر انہوں نے اپنی پوری زندگی جس طرح سے پیش کیا, جناب ابراہیم نے کہیں فرار نہیں کیا. جناب ابراہیم کو معلوم ہے کہ اگر ہم توحید کا پیغام دیں گے, اپنے گھر میں اپنے چچا کو دے رہے ہیں تو مشکل پیش آ رہی ہے, پھر پوری قوم کو دیں گے, حاکم کے سامنے جا کر دیں گے, نمرود کے سامنے جا کر دیں گے, پورے عوام کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو نتیجہ اس کو ایسا نہیں جناب ابراہیم غفلت میں تھے, دھوکے میں تھے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہیں, جناب ابراہیم کو سب کچھ اندازہ تھا, لیکن یہ نہیں کیا کہ یہ مشکلات آنے والی ہیں لہذا اپنا رخ موڑے سختیوں سے اور اپنے آپ کو آسانی کی اور ایک اچھی زندگی گزارنے دیں اور اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں. نہیں, اس کے برعکس جناب ابراہیم نے ان تمام سختیوں کا رخ کیا, اور وہ زندگی میں جو ان کے سامنے مسائل آئے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ابھی شاید پڑھنے کی فرصت نہ ہو, اگر ہوا تو کوئی واقعہ آپ کے سامنے بیان گئی, لیکن یہ جناب ابراہیم کی زندگی ہے. سب پوری زندگی آج جناب ابراہیم کی یاد میں کعبے کو رکھا گیا ہے, حرم الہی کو رکھا گیا ہے. اس لیے رکھا گیا ہے کہ جناب ابراہیم نے ایسی توحیدی زندگی گزاری ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ آئے یہاں پر اور آ کر حج کو انجام دے, تاکہ حج کے ذریعے سے وہ ابراہیم سلام اللہ علیہ کی توحیدی زندگی کا سبق یہاں سے لے کے جائے, ایک خالص توحیدی زندگی. لہذا یہ خود ایک موضوع ہے, اس کو ہم یہاں پر نہیں چھیڑتے کہ حق کی راہ میں سختیاں اٹھانا, یہ فی الحال ہم یہاں پر نہیں چھیڑتے چونکہ دوسرے موضوعات ہمارے رہ جائیں گے, لیکن اس کو آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا خود غور و فکر کر سکتے ہیں. یعنی انبیاء کی زندگی سے لے کر کے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک, اور رسول اللہ کی زندگی سے لے کر امیر المومنین کی زندگی, کہ کن مشکلات اور کن سختیوں سے گزرنا پڑا, پھر دیگر آئمہ کی زندگی, کربلا کے واقعات اور بعد میں آنے والے واقعات, یہ سب کچھ آ کر بتاتے ہیں کہ کبھی راہ حق میں سختیاں اٹھانے سے انہوں نے فرار نہیں کیا. فرار تو کرنا دور کی بات ہے, اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں چاہا. سستی خود ایک انسانی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کی چھن جاتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے صرف سستی کی بنیاد پر. سستی یعنی بولتے ہیں نا سستی, آپ لوگ سستی اور کیا کہتے ہیں, سستی کہتے ہیں آلس, ارے آلس تو یہ سخت لفظ ہے. سستی کی بنیاد پر انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, بہت ساری عظمتوں سے, بہت ساری فضیلتوں سے. بہت انسان ان کے اندر بہت بڑے انسان بننے کی صلاحیت تھی, لیکن اس لیے نہیں ہو پائے کیونکہ سست تھے. اپنی زندگی میں سستی بہت زیادہ پسند تھی, تنبلی بہت پسند تھی. یہ جملہ ہم شاید پہلے پڑھ چکے ہیں, روایات میں ہمارے انہی ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی ہے, دعائے ابو حمزہ الصومالی میں بھی ہے, دوسری جگہوں بھی ہے. اللہم اعوذ بک من الکسل, پروردگارہ میں پناہ مانگتا ہوں. اس طرح کے ملتے جلتے کلمات الگ الگ, پروردگارہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے, یہ سستی تباہ کر دے. یہ سب کے لیے ایک انسان کو ناکام انسان بنانے کا نسخہ کیا ہے, وہ سستی اپنانا شروع کر دے. کسی قوم کو ناکام قوم بنانا ہے, کسی قوم کو پست قوم بنانا ہے, تو اس قوم میں سستی کے عناصر ڈال دیے جائیں, ان کے حوصلے پست کر دیے جائیں, ان کو سوچنے نہ دیا جائے, ان کو سست بنا دیا جائے. لہذا انبیاء نے اور اولیاء الہی نے نہ صرف یہ کہ فرار نہیں کیا, بلکہ ذرہ برابر زندگی میں کہیں پر سستی نہیں دکھائی کہ تھوڑا سا رک جائیں, تھوڑا ٹھہر جائیں, نہ پورے ولولے کے ساتھ, پورے الہی ارادے کے ساتھ, ارادے سے سرشار راہ خدا میں جہاں بھی جتنی بھی مشکلات سامنے نظر پڑی انہوں نے آ کر طے کیا اور اس کو خریدا, مشکلات کو خریدا. مشکلات سے فرار نہ کرنے کی بجائے بلکہ مشکلات کو انہوں نے خریدا, کیونکہ مشکلات کا اپنا ایک فلسفہ ہے جو انسان کی زندگی پہ اثر کرتی ہے خود, اور جو دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ اس راہ میں, یعنی اگر ایک حق کی راہ میں انسان قدم اٹھاتا ہے اور حق کی راہ توحیدی راہ ہوتی ہے, تو اس میں حتماً سختیاں آتی ہیں, اور یہ انبیاء کی زندگی میں پورا ہر جگہ نظر آتا رہا. انبیاء کی زندگی بھری پڑی ہے اس بات سے کہ انہوں نے اپنے لمحات کو اور اپنے وقت کو کتنا گراں قدر اور قیمتی جانا. اور جو اس راہ پر چلنے والے ہیں, یعنی یہ دعا ہے, یہ جو دعا ہم نے ابھی دعا کے طور پر پڑھی ہے, پروردگار واقعاً ہم سب کو جو ہے سستیوں سے نجات دے, کیونکہ سستیاں واقعاً مشکل میں ہمیں ہماری زندگیوں کو, ہمارے زندگی کو, ہمارے دین کے ہمارے مسائل کو مشکل میں آ کر ڈال دیتی ہیں. لیکن انہوں نے آ کر اس راہ کو طے کیا اور مضبوطی کے ساتھ طے کیا. کیوں طے کیا؟ اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ بہت مقصد بہت عظیم تھا, اور اس مقصد کے لیے آگے بڑھنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. خالص تھے پروردگار کے لیے, انہوں نے اپنے آپ کو خالص قرار دیا تھا. خلوص اور خالص قرار دینا یہ پہلا اور عظیم ترین مرحلہ ہے ایک انسان کو تمام ان بیماریوں سے نجات دینے کے لیے جو شرک کے طور پر انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اگر انسان کے ایمان کو, یعنی شرک ایک ایسا زنگ ہے جو آ کر ایمان کو چاٹ رہا ہوتا ہے, چاٹ کے ختم کر رہا ہوتا ہے. زنگ کہتے ہیں آپ لوگ, زنگ ہی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جیسے لوہے میں اگر ایک لوہا جو بہت ہی سختی اور مضبوطی اور صلابت کی علامت جانا جاتا ہے, لوہا بہت سخت ہے اور بہت مضبوط ہے, اس لوہے کو زنگ جو ہے معمولی سے لگ جائے, زنگ جو زنگ ہی کہتے ہیں, کاٹ, کاٹھی ہے, کاٹ, یہ کاٹ جو لگ جاتی ہے, جو زنگ لگ جاتا ہے, یہ جو مضبوطی کی علامت لوہا تھا اس کو اس طرح سے کھوکھلا اور اس طرح سے کمزور کر دیتا ہے کہ حتیٰ وہ مٹی سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. مٹی میں پھر بھی بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں, مٹی سے گھر بنائے جا سکتے ہیں, لیکن زنگ لگے ہوئے, کاٹ لگے ہوئے لوہے سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے, کچھ کسی لائق نہیں رہ جاتا, خاک کے لائق بھی نہیں رہ جاتا. خاک میں اناج اگ سکتا ہے, دانے اگ سکتے ہیں, لیکن یہ زنگ لگا ہوا لوہا, وہی لوہا جو مضبوطی کی علامت اور نشانی اور سمبل بنا ہوا تھا, زنگ لگنے کے بعد یہ حال رہی ہے. شرک وہ ہے کہ جو اگر انسان کے ایمان کے زنگ کی طریقے سے لگتا ہے اور اس کو دھیرے 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 آ کر ختم کر دیتا ہے, ایمانی انسان کی ایمانی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. جس کے پاس تھی اگر ابتدا ہی سے نہ ہو تو اصل وہ ہے ہی نہیں ایمان جو ختم ہونے کے لیے آئے, اور اگر کچھ ہے تو وہ آ کر شرک کی بیماری جتنا جتنا بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی زیادہ آ کر انسان کو ختم کر دی. اس کا علاج کے طور پر جو پیش کیا گیا کہ انسان اگر خالص ہو, خالص ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی روایات میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ چاہ رہا ہو, خالص ہونا, حتیٰ اپنی تعریف نہ چاہ رہا ہو اور اپنی مد نہ چاہ رہا ہو. کل آپ کے سامنے جو روایتیں پیش کیں, جب بھی کوئی عمل انجام دینے کے لیے انسان جا رہا ہو تو اس کا مقصد کچھ اور نہ ہو, شہرت نہ ہو, اقتدار نہ ہو, خاندانی تسلط نہ ہو, خاندانی عزت نہ ہو, یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. خاندان یہ کام کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے لیے تو نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے خاندان کی عظمت کے لیے کر رہا ہوں. یہ خاندان کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ خدا کے لیے انسان عمل انجام دے کر دیکھے, خدا اس کو بھی عزت دے گا, اس کی خاندان کو بھی عزت دے گا, لیکن خدا کے لیے کر کے دے گا. روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر انسان غیر خدا کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے اور غیر خدا کو مقصد بناتا ہے تو اللہ اسی کے ہاتھوں اسے ذلیل کر دیتا ہے. مثلا ہم نے زندگی بھر, مثال کے طور پر, زندگی بھر عوام کی پسند کے لیے ہم نے کام کیا, عوام خوش رہے, لوگ خوش رہیں, لوگ پسند کریں, خوب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اسی عوام کی نگاہ میں انسان رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے. یعنی جس کے لیے سب کچھ کیا تھا صرف اس کی نظر میں نہیں بلکہ انہی کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتا ہے. جن کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا انہی کے ہاتھوں ذلیل. ایسے نمونے موجود ہیں نگاہوں میں, ایسے نمونے موجود ہیں کہ جن کے لیے کر رہا تھا انسان اسی کے ہاتھوں, یہ روایت جو ہے وہ حج کی جو روایات حج کے بارے میں وہاں پر یہ روایت ذکر کی گئی، چونکہ حج بھی بہت ہی توحیدی عمل ہے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے. انسان جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے اسی کے ہاتھ، اگر پوری زندگی بچے کے لیے کر رہا تھا، بیٹے کے لیے کر رہا تھا، خدا نخواستہ کوئی اپنے بیٹے کو ہاتھ ذلیل ہو، رسوا ہو، خدا نخواستہ. لیکن خطرہ ہے، خطرہ اس بات کا رہتا ہے. پوری زندگی کو اگر اس نے محور بنا دیا ہے، فیملی کو، خاندان کو، بچوں کو، بیوی کو، ممکن ہے کہ انہی کے ہاتھوں وہ رسوا ہو کے رہ جائے، چونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دو ایک الگ مسئلہ ہے کہ لوگوں کا حق ادا کرنا، حقوق، اس کی بحث اسلام میں بہت زیادہ ہے اور بہت اہم بحثیں ہیں. لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا، یعنی لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان رائٹس کی رعایت کرنا، ماں کے، باپ کے، استاد کے، بیوی کے، بچوں کے رائٹس ہیں، بہت سارے رائٹس بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں اللہم صلی علی محمد، امام کی دعاؤں کی کتاب جو صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ سجادیہ میں حقوق، رسالت الحقوق کے نام سے، حقوق کے نام سے پوری دعا موجود ہے امام کی. اس میں آگے امام نے تمام چیزوں کا حق بتایا، حتیٰ جانوروں کا حق اور غیر جاندار چیزوں تک کا بھی حق وہاں پر بتایا ہے، کہ وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ انسان لوگوں کی حق کی رعایت کرے. لیکن حق کی رعایت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کرے اسی کے لیے کرنا شروع کر دے. یعنی ماں کے حق کی رعایت کرنا ماں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. ماں کی خدمت کرنا چاہے وہ ماں کافر ہی کیوں نہ ہو. البتہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں جس کی ماں کفر کے عالم میں ہو یا عملی شرک کی حالت میں ہو، خدمت کرنا یہ اس کا حق ہے. حتیٰ اگر شرک جلی ہو، کفر جلی ہو، کھلے عام جو ہے کافر ہو ماں باپ، لیکن پھر بھی ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، شہر والوں کے حقوق، شہریوں کے حقوق، یہ بہت سارے حقوق ہیں. گھر کا حق، باہر کے حقوق، یعنی اپنے گھر کے باہر کیسا ہونا چاہیے، سب کے حق ہیں. انسانوں کے، انسانوں کی نگاہوں کے حقوق. مثلا جیسے بحث ہوتی ہے، وہ بحث ایک وقت ہو رہی تھی کہ انسان کو حق ہے کہ اپنے گھر کے اندر جیسا وہ چاہے اپنا گھر بنائے، لیکن گھر کے باہر کی دیواریں، گھر کے باہر کا حصہ اسے ایسا بنانا ہے کہ جو لوگوں کے لیے بھی مناسب ہو. یعنی یہ لگے کہ گھر تو میرا ہے، میں جیسا چاہوں بناؤں. اب یہ ہے بھی، یعنی میونسپلٹی میں اس کی بحثیں رہتی ہیں کہ نہیں، باہر کا حصہ جو ہے سب کا ہے، چونکہ سب کی نگاہ پڑتی ہے، ہر انسان کی نگاہ کا حق ہے اور اس کے حق کی رعایت کرنا ہے. خوب، یہ بحثیں ایک لمبی بحثیں، حقوق کی بحث اسلام میں، رائٹس کی بحث، مختلف پہلوؤں سے بہت ساری اہم بحثیں ہیں. لیکن رائٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کام اگر ہم ماں کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارا اس عمل کا مقصد ہی ماں ہے. نہیں، ہر عمل کا مقصد اسلام میں پروردگار ہے. توحید یعنی یہ کہ خدمت کسی کی بھی کر رہے ہوں لیکن ذات اللہ کی ہو، خدمت عوام کی کر رہے ہوں لیکن ذات اللہ کی، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. مثلا انسان آ کر ایک عالم کی حیثیت سے اگر عوام کی خدمت کر رہا ہے، اچھی چیز ہے. حاکم اور عالم دو کو عوام کا سب سے بڑا خادم ہونا چاہیے. خادم اس معنوں میں نہیں کہ جو آپ کی جماعتوں نے خادم بنا رکھا ہے، وہ نہیں، وہ خادم نہیں ہونا چاہیے. اس حیثیت سے امام ہونا چاہیے. جو عالم کا امام ہونا لازم ہے، امام یعنی لیڈ کرنے والا، امام کے معنی ہی ہوتے ہیں لیڈ کرنا. اب یہاں پہ ہمارے اردو اور گجراتی زبان میں امام کا لفظ تنہا بولا نہیں جاتا، لہذا بعض لوگوں کو تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن عربی میں، فارسی میں امام کا لفظ تنہا بولا جاتا ہے. یعنی ہر وہ انسان جو لیڈ کرے کچھ لوگوں کو، اس کو امام کہا جاتا ہے. حتیٰ جو پیش امام، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اردو زبان میں پیش امام، اسے کہتے ہیں، عربی اور فارسی میں اسے پیش امام نہیں کہا، اسے امام کہا جاتا ہے، سیدھا سیدھا امام، چونکہ وہ آگے ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ جا کر مثلا یہی توزیل مسائل، جس میں بہت سارے جماعت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر عربی میں کبھی توزیل مسائل اٹھا کر دیکھیں ابھی کوئی اتنی مشکل کام بھی نہیں, کوئی بھی سائٹ کھول لیں اور سائٹ کھول کے آپ نماز کی بحث جا کر نماز جماعت ڈھونڈیں تو وہاں پر آپ کو نماز جماعت کی بحث مل جائے گی, وہاں پہ کلمہ بار 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 آپ کو کلمہ ملے گا. کیا امام کا, امام یہ کر رہا ہو تو آپ یہ کریں, امام کے آگے نہیں بڑھیں, امام سے پیچھے نہیں رہیں, اس طرح امام کی اقتدا کریں. وہاں پہ ہر جگہ امام کا لفظ, یعنی وہ نماز میں چونکہ لیڈ کر رہا ہے لہذا وہ امام ہے. عربی میں امام کے معنی ہی لیڈ کرنے کے ہوتے ہیں. البتہ یہ بھی طے ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہمارے پاس 12 امام ہیں جو معصوم امام ہیں, ان روایتوں کی بنیاد پر جو رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے بیان کی. لیکن امام کا لفظ عربی میں اور فارسی میں ہر لیڈ کرنے والے کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہر امام کو اور ہر حاکم کو اور ہر عالم کو کیا ہونا چاہیے, واقعاً قوم کی خدمت کرنے والا, چونکہ سب سے بڑی خدمت اسے انجام دینی ہے. ایک حاکم کو بڑی خدمت انجام دینی ہے. ایک گھر میں اگر باپ کو سرپرستی کی حالت ہے تو وہ سب سے بڑی خدمت انجام دے رہا ہے, یعنی اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہے اتنی زیادہ وہ خدمات انجام دے رہا ہے. یہ اسلامی تفکر ہے, اسلامی نظریہ, اسلامی لاجک یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنی زیادہ وہ خدمت کرنے والا ہے. اور روایتوں میں ہمارے پاس کلمات بھی ایسے موجود ہیں کہ رئیس القوم خادمہم, قوم کا جو رئیس ہوتا ہے وہ درحقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے, لیکن اسے خدمت کرنا ہے, ہم کو نہیں اس کو خادم بنانا ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. مسجد کے ٹرسٹیز کو اگر خادم کہتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے مسجد صفائی کرنے کے لیے خادم رکھا ہوا ہے اور مسجد میں اور جو ہے اذان دینے والا بھی خادم نہیں ہے, یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, وہ خادم نہیں ہے. اذان دینا, ابھی تو اذان ہماری مسجدوں سے ایسی دی جاتی ہے, خدا کرے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں تھوڑا اچھی قرات کرنے والے. آج صبح میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایسی اذان کی آواز آ رہی تھی, جو لوگ جن کی آوازیں اچھی تھوڑا ہیں ہمارے یہ نوجوان اور جوان, ٹھیک ہے اگر وہ ہر وقت میں جا کر اذان نہیں دے سکتے تو تقسیم کر سکتے ہیں, وقت اپنا بانٹ سکتے ہیں, الگ الگ وقت میں جا کر دیں, باقاعدہ ایک چارٹ بنا سکتے ہیں کہ فلاں, یعنی اہمیت دی جائے اذان, یعنی بلانا لوگوں کو. باقاعدہ آپ جا کے توزیع مسائل میں پڑھیں کہ باقاعدہ اذان دینے والا وہ ہونا چاہیے جس کی آواز اچھی آواز ہو, بلند آواز ہو اور اچھا لہجہ ہو, اچھے انداز سے وہ پڑھ رہا ہو. عجیب اذان دیتے ہیں جس کو سن کے آدمی اور نماز پڑھنے والا بھی آنا چاہتا ہو تو کہے کہ چھوڑو, کلمات صحیح ادا نہیں ہو رہے ہوتے. ہم کسی جگہ کا نام نہیں لیتے, اکثر ہمارے نہ کسی شہر کی بات, اکثر جگہوں پہ یہ حالت ہے. کبھی ایسی مکروہ آواز میں اذان دی جا رہی ہوتی ہے, کسی فرد کی طرف بھی آپ کا ذہن نہیں جائے. یہ پورے ہمارے کلچرل مشکل ہے, یعنی ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریوں کو صحیح ذمہ داری نہ سمجھنا اور وہاں پر صحیح ادا نہ کرنا. لہذا جن کی آوازیں اچھی ہیں, ابھی دیکھیں بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بہت اچھے اچھے قصیدے پڑھتے ہیں, بڑے بڑے اچھے اچھے اشعار پڑھتے ہیں, وہ آ کر ایک اس کو روایت میں موجود, اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان میں کیا ہے, اذان دینے میں کیا ہے, تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے کے قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنے اور جنگ کرنے اور لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیا مشکل ہے کہ ایک اتنی بڑی آبادی میں 10-20 لوگ ایسے ہوں کہ جو آ کر وقت پر اچھی اذان دے رہے ہیں. لیکن چونکہ اذان کے نام سے بھی ہمارے ذہنوں میں ایک اذان, یعنی کیوں, یعنی جو خادم ہوتا ہے وہی اذان دیتا ہے نہ, اذان دینے والا خادم نہیں ہے, اذان دینے والا امام ہے اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلا رہا ہے, وہ ابھی لیڈ کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا, نکلو باہر, حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے گھروں کو چھوڑو, دکانوں کو چھوڑو, بستروں کو چھوڑو, او حیا, یعنی دعوت دے رہا ہے, بلا رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے کہ آؤ ایک کام, جیسے کہ جنگ کے لیے باہر نکلو, کسی اور بڑے کام کے لیے باہر نکلو جیسے کہا جاتا ہے, اسی طرح نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے باہر نکلو. تو یہ خادم نہیں ہونا چاہیے, نہ پیش امام کو خادم ہونا چاہیے. وہ مسجدیں جہاں پر صرف خادم رکھے جاتے ہیں وہاں پر حالات یہی ہوتے ہیں، خادم جو ہے وہ عوام کی خدمت تو کر نہیں پاتا، وہ خالی بیچارے اس طرح بیچارہ بن کے رہتا ہے کہ وہ کس کی خدمت کرتا رہتا ہے، نہ دین کی خدمت کر پاتا ہے، آپ کی خدمت کر پاتا ہے، نہ عوام کی خدمت کر پاتا ہے۔ یہ چند ایسے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، خدا کرے البتہ وہ اگر صحیح ہوں، ورنہ جو حالت ہے ہمارے ملک میں عزا خانوں اور مسجدوں کے متولیوں کی اور ذمہ داروں کی اور ٹرسٹیز کی، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ساری زندگی ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے بیچارہ۔ مشکل دونوں طرف سے رہتی ہے، نہ کوئی ایسا خدا کرے خادم بنے، نہ کوئی ایسا خادم لینے والا مسجدوں تک آئے، بلکہ امام چاہیے جو آ کر لیڈ کر رہا ہو، جو آ کر واقعا ایک قوم کو لیڈ کر رہا ہو۔ جس قوم کو ایک اچھا عالم مل جائے جو لیڈ کرنے والا ہو، اور جو اللہ کے لیے انسانوں کی خدمت کرنے والا ہو، انسانوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے انسانوں کی خدمت کرنا، تو ممکن ہے کہ چند سالوں میں اس قوم کی حالت بدل جائے، تبدیل کر جائے۔ قوموں کی تبدیلیاں اس بات پر منحصر ہیں کہ وہاں کے حاکم کیسے ہیں اور وہاں کے عالم کیسے ہیں۔ دو لوگ، دو جماعت کو دیکھا، جس کے لیے بہت ساری روایتیں بھی ہمارے پاس ہیں، روایتیں دونوں کے لیے، حاکموں کے لیے بھی ہیں، عالموں کے لیے ہیں۔ بدترین درجات قیامت کے دن، بدترین جہنم کے درجات کہ جس سے بدبو آ رہی ہوگی اور جس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، اہل جہنم کو تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی دو طبقے ہوں گے، حاکموں کا طبقہ اور عالموں کا طبقہ۔ اور بہترین درجات، اعلیٰ ترین درجات بہشت میں کس کے لیے ہوگا؟ انہی دو طبقوں کے لیے کہ جنہوں نے آ کر امامت کی ہے قوموں کی، قوموں کی ہدایت کی ہے، قوموں پر حکومت کی ہے اور قوموں کو بہتر کیا ہے، چاہے حاکم چاہے عالم۔ حاکم یعنی جو الہی حاکم ہو، الہی صرف الہی انداز ہے کہ جو آ کر قوموں کی نجات دینے والا، باقی جتنے حاکم ہیں وہ آ کر صرف اپنی خدمت کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں یعنی جنت و جہنم کے درجات اگر دیکھیں، ایک تو خود جہنم کے درجات نیچے سے شروع ہو کر کہاں تک جاتے ہیں، اوپر آتے آتے آتے، یوں تو کہا گیا سات طبقے، طبقات سات ہیں لیکن درجات وہاں بھی بہت الگ الگ ہیں۔ جتنے زیادہ انسان ہوں گے اتنی طرح طرح کے درجات ہوں گے، اسے ادھر اوپر جنت کے بھی درجات، وہ بھی بہت زیادہ درجات ہیں۔ درجات میں ادھر نیچے جنت میں بہت سارے لوگ ہوں گے، درجات نیچے نیچے کے درجات، جہنم میں اوپر والے درجات میں، جہاں تھوڑا عذاب میں سختی نہیں ہوگی، جہاں تھوڑا عذاب ہلکا ہوگا، جہاں کچھ کمی ہوگی، لیکن جہنم میں جتنے نیچے ہوں گے اتنی عذاب کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی، ادھر جنت میں جتنے اوپر ہوں گے اتنی ان کے لیے درجات ان کے بلند ہوں گے۔ یہ دونوں حصہ کس کے لیے قرار دیا گیا؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو آ کر انسانوں کے درمیان میں اہم ترین تاثیر رکھتے ہیں، تاثیر جن کا اثر زیادہ ہے۔ اثر کون سا؟ اگر اچھا اثر زیادہ ہے تو وہ درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، یعنی قوموں پر، معاشروں پر، ملکوں پر جنہوں نے بلند اثرات ڈالے ہیں اور اچھے اثرات ڈالے ہیں تبدیل کرنے میں، اللہ کے نزدیک ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور وہ افراد کی جنہوں نے قوموں کو تبدیل کرنے میں برے اثرات ڈالے اور قوموں کو تباہ کیا ہے، قوموں کو برباد کیا ہے، ان کے درجات بھی جہنم میں بہت ہی سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ جو ایک آدمی خود فقط تنہا خود کے لیے گناہ کر رہا ہے، خود کو تباہ کر رہا ہے، خود کو ہلاک کر رہا ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ سخت درجات جہنم کے نہیں ہوں گے، وہ شاید جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو نہیں رہنا ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے گناہ کر کے نے کے ذریعے سے ساری تکلیف خود کو پہنچائی ہے، سارا ظلم اپنے اوپر کیا ہے، ساری مشکلات اپنے لیے کی ہیں، ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جہنم کے سخت درجے میں. ان کے لیے ہاں جہنم میں رہیں گے, اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک یہ پاک نہ ہو جائیں. پاک ہونا لازم ہے, پھر بعد میں ان کو وہاں سے نکال بھی دیا جا سکتا ہے, عراف میں ڈالا جا سکتا ہے, ممکن اور دوسری منزل تک دے دیا. لیکن جہنم میں ہم فیہا خالدون کی منزل میں جو ہمیشہ ہمیشہ جن کو رہنا ہے, وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قوموں کو تباہ کیا ہے, انسانوں کو برباد کیا ہے, قوم میں برے اثرات ڈالے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنی سوچ کے ذریعے سے, اپنی فکر کے ذریعے سے. تو نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ انسان نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اگر عوام کی خدمت بھی کر رہا ہو تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. اللہ کے لیے اگر عوام کی خدمت کر رہا تو یہ خدمت خود بہت زیادہ قیمتی ہوتی چلی جائے گی. توحید یعنی کیا؟ توحید یعنی اگر ایک حاکم کی حیثیت سے یا ایک عالم کی حیثیت سے یا کسی بھی دوسری حیثیت سے اگر انسان کو ایسا ایک سوشل ریفارمسٹ کی حیثیت سے یا جس بھی حیثیت سے انسان اگر خدمت کر رہا ہے تو وہاں پر اس خدمت کا اثر بلند اس وقت ہوگا کہ جب وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو. کبھی کبھی سوال کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل ریفارمرز ہیں اور بہت بڑی خدمات انجام دیتے ہیں اور بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت خدمات انجام دیتے ہیں, واقعاً انجام دیتے ہیں, بہت ہی درد ہے ان کا انسانوں کو, بہت ہی درد ہوتا ہے انسانوں کی حالت کو دیکھ کر. بہت سارے جیسے ابھی اسلامی دنیا میں اس کو کہتے ہیں یہ جو ادارے ہیں جو جنگوں میں آ کر کام کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈ, ایک تو کرسچن دنیا میں ریڈ کراس کہتے ہیں, صلیب سرخ, اسلامی دنیا میں اس کو ہلال احمر کہتے ہیں, یعنی ریڈ ہلال. ہلال چاند کا وہ حصہ ہے کہ جو بھی پہلی دوسری تیسری تاریخ کو جو چاند نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال. چاند کے الگ الگ نام ہیں, کامل ہو جائے تو اس کا الگ نام ہے, کامل نہ ہو, اسلامی دنیا میں اس کو کہتے ہیں ہلال احمر, یعنی ریڈ مون. کیا کہتے ہیں انگریزی میں, کیا, رسن. خوب, یہ واقعہ انسانی خدمت انجام, ان کے دل میں درد ہوتا ہے, سختیوں میں چلے جاتے ہیں, جنگوں کے درمیان میں چلے جاتے ہیں, بموں کے درمیان میں چلے جاتے ہیں, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ دو نیتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں فقط انسان کی خدمت کے لیے ایک اچھی نیت ہے, یہ بھی محترم نیت ہے, یہ بھی قابل احترام ہے, یہ لوگ بھی قابل احترام ہے جو یہ سختیاں اٹھاتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. لیکن ایک وقت یہی عمل انسان انجام دے رہا ہو اللہ کے لیے, پروردگار کے لیے انسان ہیں یا اللہ کے بندے ہیں, ان کی خدمت کے لیے, دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہو جائے گا, دونوں ایک جیسے نہیں رہ جاتے, خدمت میں بھی فرق ہو جائے گا. یعنی وہ جو فقط لوگوں کے لیے کر رہا ہے اس کا جذبہ, اس کی قوت, اس کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوگی وہ جو اللہ کے لیے کر رہا ہو, کیونکہ اس کے اندر قوت ایمان شامل ہو جائے گی, جس کے نمونے بھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں موجود, اگر واقعی قوت ایمان موجود ہو. دونوں کے درمیان میں فرق ہو جائے گا اور یہ فرق باقاعدہ محسوس بھی ہو رہا ہوگا انسان کو. لہٰذا ایک کام انسان اب وہ جو کر رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے, بعد میں لوگ آ کے سوال کرتے ہیں اتنا اچھا انسان تھا, اتنی انسانی خدمت کی, اتنا انسانوں کے لیے بھلا کیا, اس کا کیا ہوگا آخرت میں؟ وہ آخرت کی باتیں, اس کے لیے کیوں کر رہا ہے جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں. بعض ہمیں درد ہوتا ہے, درد ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, درد ہونا انسانوں کے لیے اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں اتنا اچھا انسان ہے, اس نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں, یہ آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کام کس کے لیے کر رہا ہے, جس کے لیے کام کر رہا ہے وہ اجر اللہ دے دے گا, انسانوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے وہ اس کو مل جائے گا, انسانوں کے تاریخ میں اس کا ایک انسانی نام رہ جائے وہ اللہ دے دے گا. بھئی اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہے, ایسا نہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے کوئی چیز ہو. اور آخرت کو ہم اس کے بارے میں اتنا غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں, ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کی آخرت معین کریں کہ فلاں انسان اس کے لیے جنت ہی جنت ہے, فلاں انسان جہنم ہی جہنم ہے. اللہ کے جب میزان میں جب آئے گا معاملہ میزان پروردگار میں ہر پہلو کو دیکھا جائے گا، انسان کی نیت کیا تھی، انسان کا ارادہ کیا تھا، انسان چاہتا کیا تھا، نیت میں کتنا وہ خالص تھا. لیکن ہمارے سامنے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک عمل کو، جو اچھا بھی عمل ہے، وہ چاہے تو اس عمل کے وزن کو بہت زیادہ بڑھا دے. کب؟ اگر وہ وہی عمل اس وزن کی، اس عمل کی قیمت کو بڑھا دے، وہی عمل اگر انسان جو اللہ کے لیے انجام دے رہا ہو، خالص اگر انسان ہو جائے. خالص ہونے کے بعد انسان کی اصل زندگی کو دیکھے تو بہت فرق دکھ رہا ہوتا ہے. اب چونکہ شاید ہمارے سامنے ایسے نمونے آپ کو نہیں ملتے زندگی میں دیکھنے کے، لہذا میں کہاں آپ سے کہوں کہ جا کر ایسے نمونے ڈھونڈیں، لیکن ڈھونڈیں تاریخ میں ایسے ہمارے بزرگ شخصیتیں جو گزری ہیں، کم سے کم کہا جاتا ہے کہ ان کے مطالعہ کریں. بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے بزرگان ہیں، کہ اگر ان کی زندگیوں کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں، یعنی جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی جیسے لوگ تھے اور دھیرے دھیرے ایسے بڑے انسان ہو گئے. یوں تو مطالعہ کرنے کے لیے بہترین زندگیاں جو ہیں وہ ائمہ کی زندگیاں ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں ہیں، وہ انبیاء الہی کی زندگیاں ہیں. بہترین مطالعہ کرنے کے واقعی ان کی زندگی کو آ کر دیکھے. لیکن اس زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ زندگیوں کو انسان اور مطالعہ کرے، وہ لوگ کی جو تھے ہمارے جیسے لوگ تھے، ہمارے جیسے ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے جیسے ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن صرف اپنے آپ کو خالص کر لینے کی بنیاد پر ایسے درجات اور ایسے مقامات تک پہنچ گئے کہ اصل ان کی زندگی ہماری زندگی سے میچ ہی نہیں کھا رہی، کہیں پر مل ہی نہیں رہی ہے. ایک دم بدل جاتی ہے، فرق ہو جاتا ہے. چونکہ واقعی میرے لیے بہت مشکل مرحلہ کہ میں آپ کے سامنے آ کر کہاں سے نمونے پیش کروں. خدا کرے کہ یہ نمونے ہوں ہمارے معاشروں میں، جس کو لوگ دیکھیں، ایسے لوگ، ایسے افراد، اور انشاءاللہ ہوں گے، ڈھونڈیں آپ، تلاش کریں ایسے افراد کی جو جب بھی انہیں کوئی قدم اٹھانا ہو، جب بھی کچھ کرنا ہو، تو وہ آ کر پروردگار کو نگاہ میں رکھ کے عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پریکٹس کریں. ہم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. خالص کرنے کے راستے کیا ہیں، یہ اب سوچیں اس کے بارے میں. آپ مزید سوچیں گے کہ خالص کرنا اپنے عمل میں، یہ اخلاص ایجاد کرنا، ایسے مخلصین. قرآن میں دو اصطلاح ہیں، مخلص اور مخلص. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خالص ہو چکے کاملاً، ان کو کہا گیا مخلص. شیطان نے بھی کہا کہ پروردگارا میں تیرے تمام بندوں کو آ کر گمراہ کروں گا الا المخلصین، مگر مخلصین کے پاس میں نہیں آؤں گا، جو اس کے سامنے ہمارا بس نہیں چلے گا. آؤں گا لیکن میں پہلے ہی سے، شیطان ہوشیار ہے، جانتا ہے کہ پہلے ہی سے میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. جو لوگ اخلاص کی پریکٹس کرتے کرتے مخلص ہو چکے ہیں، خالص کیے جا چکے ہیں، پروردگار نے انہیں آ کر خالص کر دیا ہے، وہاں پر آ کر شیطان بھی سرنڈر ہو جاتا ہے. صرف آ کر سرنڈر نہیں ہوتا، پہلے ہی سے اس نے اعلان کیا ہے، اور اس کے اس اعلان کو قرآن میں آ کر آیت کے طور پر لکھ دیا کہ پروردگار میں سب کو تو جا کر بہکاؤں گا، سب کے لیے مشکلات ایجاد کروں گا، الا عبادک المخلصین، مگر یہ کہ تیرے خالص بندے جن کو تو نے خالص کر دیا ہے، ان کے بارے میں میں پہلے ہی سے سرنڈر ہو جا رہا ہوں. ابھی سے میں کہتا ہوں نہیں، ان کے بارے میں میرا کچھ اختیار نہیں چلے. جتنے لمحات میں انسان، ہم اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھیں، اپنی زندگی کے جن لمحات میں ہم خالص ہو جاتے ہیں، اس وقت شیطان فریاد بلند کرتا ہے، بھاگتا ہے، فرار کر رہا ہوتا. یعنی اپنی زندگی کے جتنے لمحات ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم خالص ہوئے ہیں، جن اوقات میں خالص نہیں ہوئے ہیں، چاہے کتنا ہی عظیم عمل انجام دے رہے ہوں، شیطان کو وہاں پر کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ فرار کرنا پڑتا ہے. لیکن زندگی کے وہ لمحات جو آ کر ہمارے لیے خالص بن جائیں، جس طرح کے بھی عمل میں، حتماً لازم نہیں کہ نماز ہی ہو تبھی خالص ہو، حتماً لازم نہیں ہے کہ انسان شب قدر میں آئے تبھی خالص ہو، نہیں، خالص طور پر خلوص کے ساتھ، بغیر ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر غیر خدا کے لیے عمل انجام، کوئی بھی انسان عمل انجام دے رہا ہو، کوئی بھی اچھا عمل انجام دے رہا ہو، وہ خالص عمل. اور وہی لمحہ جو انسان کے وہ خلوص کا لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ شیطان بالکل ناکام ہو جاتا ہے. ایک انسان سے ڈر کر، ناکام ہو کر شکست کھا کر فرار کر جاتا ہے. طریقے اس کے کیا ہیں؟ وہ قرآن وہ روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں. بعض روایتوں میں کلمہ استعمال کیا گیا کہ خالص ہونے کا طریقہ ہے معرفت، خالص ہونے کا طریقہ ہے یقین، خالص ہونے کا طریقہ ہے علم. یہ سب ہمارے پاس روایتیں ہیں، ابھی ہم اس کو اتنا ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آ کر تفصیل سے. اتفاق سے یہ روایتیں سب کے سب جو ہم نے جو لکھی ہوئی ہیں، روایتیں اور بھی ہیں، چند روایتیں جو ہم نے لکھی ہوئی ہیں وہ سب کے سب حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں. صلوات پڑھیں حضرات. امام نے فرمایا کہ الاخلاص ثمرۃ الیقین. اخلاص کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص کا پھل یقین کے درخت سے نکلتا ہے. یعنی پہلے انسان یقین اپنا قوی کرے. یقین یعنی یقین تو سب سمجھ رہے ہیں نا، یقین یعنی حالت شک میں نہ رہے، کنفیوژن کی حالت میں انسان اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہو، بے خبری کی حالت میں زندگی نہیں گزار رہا ہو، معلوم نہیں ہو کہ کیا صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، کہاں جانا ہے، زندگی کا کون سا راستہ اپنانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی حق والوں کے ساتھ، کبھی باطل والوں کے ساتھ. اچھے حالات، اچھے دن آ جائے تو اہل حق کے ساتھ، زندگی کے ایک حصے میں کسی کے ساتھ، زندگی کے دوسرے حصے میں کسی کے ساتھ. یعنی ایک یقین نہیں ہے، یقین کی حالت میں انسان نہیں ہے. جو پہلے ہم نے دو چار دن پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نفاق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، حالات اور موقع اور محض بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے، اپنے چہرے بدلتا رہتا ہے، انداز بدلتا رہتا ہے. یہ سب کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ جس راہ کو اس نے انتخاب کیا اس راہ پر اسے یقین ہی نہیں ہے. وہ راہ اس کے لیے یقینی نہیں. اگر یقینی راستہ ہو، اگر ہم نے مثلا دین کو ایک یقینی مسئلہ سمجھ کے انتخاب کیا ہے تو پھر وہ یقینی ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. یقین کی چیزیں تو ساتھ چھوڑتی نہیں. اگر راہ اہل بیت کو ہم نے ایک یقینی راستہ سمجھ کے انتخاب کیا ہے تو یہ کبھی چھوٹنے والی چیز نہیں ہوتی. کربلا والوں نے جو راستہ انتخاب کیا یقین کے طور پر ہے، یعنی اپنے راستے پر انسان کو یقین ہونا، جس طرز زندگی کو، جس لائف سٹائل کو، جس طریقے زندگی کو انسان اپنا رہا ہے، اس طریقے زندگی پر اگر انسان کو یقین ہے تو بار بار وہ اپنے انداز نہیں بدلے گا، بار بار اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا. لہذا خلوص کہاں نکلتا ہے؟ خلوص کا درخت جو پھلتا ہے، خلوص کا پھل جو نکلتا ہے وہ یقین کے درخت سے نکلتا ہے. جس راہ میں انسان کو یقین ہو ویسے ہی پھل نکلے گا. ضرور نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی جیسا خالص پھل نکلے، وہ اللہ ہی والا. نہ ممکن ہے کچھ لوگ شیطان کے راہ پر یقین رکھتے ہوں، وہ شیطانی پھل وہاں سے نکلے گا، لیکن خالص، شیطان کے لیے خالص ہو جانا ہے. باقاعدہ پورا مذہب، ابھی یوروپ میں پورا مذہب چل رہا ہے، باقاعدہ فارمل طور پر اعلان کیا ہوا، شیطان پرست کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ شیطان پرست ہیں، کیونکہ شیطان بہت قدرت والا ہے، شیطان بہت طاقت والا ہے، شیطان بہت مزے کی زندگی ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. اب وہ جو زندگی اختیار کرتے ہیں وہ آخر میں کہاں تک پہنچتے ہیں، وہ آپ چاہیں تو جا کے تلاش کر سکتے ہیں، نیٹ پر موجود ہے. شیطان پرستوں کا باقاعدہ پورا ایک گروہ موجود ہے جو اسلامی دنیا میں بعض ملکوں میں دھیرے دھیرے آیا ہے. حتیٰ بہت اہم ملکوں میں شیطان پرستوں کا گروہ آیا، ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں. حتیٰ مثلا ہم وہاں ایران میں ہوتے ہیں، ایران میں ایسے لوگوں کو کبھی کبھی پکڑا جاتا ہے جو باقاعدہ علی الاعلان شیطان پرست ہیں. یعنی اسلام تو دور کی بات ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، باقاعدہ علی الاعلان کہتے ہیں ہم شیطان میں. شیطان کے لیے بہت ہی خالص ہیں، شیطان کے لیے بہت ہی زیادہ مخلص ہیں. بعض لوگ دوسری چیزوں کے لیے مخلص ہیں، بعض لوگ اپنے ہوا و ہوس کے لیے بہت زیادہ مخلص ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے لیے مخلص ہونا چاہتا ہے وہ بھی درخت کہاں سے نکلے گا؟ جو انسان جس راہ پر یقین رکھتا ہے وہیں سے اس اخلاص کا پھل نکلتا ہے. لہذا فرمایا کہ الاخلاص و ثمرۃ الیقین. دوسری جگہ فرمایا الاخلاص و ثمرۃ العبادہ. اخلاص عبادت کا، عبادت، یعنی انسان میں بندگی پیدا ہو تو یہاں سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. البتہ وہ عبادت کہ جو انسان میں اگر اخلاص کی عبادت پیدا کرے، خالصانہ اللہ کے لیے عبادت کرے انسان، چونکہ عبادت اصل ہوتی ہے اللہ کے لیے، یہ ہمارا کام ہے کہ وہ عمل جو یقینی طور پر اللہ کے لیے، اس کو بھی ہم غیر اللہ کے لیے بنا دیتے ہیں. یہ ہماری وہی شرک کی بیماری ہے. یعنی عبادت جو یقینی طور پر، جیسے کوئی عبادت آپ شروع کر دیں، پہلے نیت کر دیں اللہ کے لیے، کیونکہ جب تک کسی عمل میں نیت آپ نہ کریں وہ اصل عبادت ہوگی نہیں. آپ ممبر پر آئیں اور نیت نہیں کرے گی یہ ممبر میں ہم جا رہے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ عبادت بنی نہیں. کتنا بھی ہم کہیں بعد میں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، جب ہم نے نیت ہی نہیں کی تھی کہ اللہ کے لیے، تو عبادت کہاں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ نا کہ پروردگار ہماری یہ عبادت قبول کرے. ہم نے جب نیت ہی نہیں کی، ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہ اللہ کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو عبادت ہی نہیں ہوئی. جو بھی عمل انسان اس نیت سے انجام دے وہ ہے عبادت. تو بہت سارے عمل جو ہیں ہی عبادت، بہت سارے عمل جو عبادت کے نام پر اس کو معین کیا گیا، وہ بھی ہم عبادت نہیں رہنے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے خالص نہیں رہنے دیتے. لیکن یہی عمل عبادت جو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی اگر انسان مسلسل پریکٹس کرتا رہے کہ اللہ ہی کے لیے کرے، پہلے عمل میں جب نیت کرتا ہے، ماہ رمضان کا پہلا دن آتا ہے، کہتا ہے پروردگارہ اس پورے مہینے روزہ رکھنا ہے تیرے لیے، اور اس تیرے لیے قربتن اللہ، یہ تیرے لیے والا نقطہ ہمیشہ اگر انسان اس کی طرف متوجہ رہے، تو یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہو گئی توحید کی. ایک مہینے تک توحیدی عمل کی انسان نے پریکٹس کر لی. خوب ایک مہینے تک اگر کوئی انسان توحیدی عمل کی پریکٹس کرے تو حتماً اس کا اثر اس کی زندگی پر باقی رہ جائے گا. حتماً کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی پر اس کا اثر رہ جائے گا. لہذا روایت میں کہا گیا کہ عبادت جو ہوگا الاخلاص ثمرۃ العبادہ، عبادت کا ہی پھل ایک کیا ہے؟ اخلاص ہے. ثمرۃ العلم اخلاص العمل، علم کا ایک پھل، یعنی علم کے درخت کا ایک پھل کیا ہے؟ معرفت. یعنی معرفت کا پھل کیا ہے؟ اخلاص. اگر انسان مخلص ہو جائے، اگر انسان کے پاس واقع معرفت ہو، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ انسان علم کے لیے کوشش کرے. کل یہاں پہ پروگرام بھی، یہیں پر پروگرام انشاءاللہ ہے، اچھا ہے پروگرام جو یہ جوانان ترتیب دیتے ہیں، لوگوں میں علم و معرفت کا شوق، علم کے لیے آگے بڑھنا، علم کے لیے کوشش کرنا. وہاں پہ کچھ مطالب انشاءاللہ علم کے بارے میں عرض کیے جائیں گے آپ کی خدمت میں، کہ اصل علم کو انسان اپنی زندگی کے ایک اہم ترین حصہ قرار دے. اور علم سے مراد بھی ایسی چیزوں کا علم کہ جو بڑی چیزوں کا علم ہے، چونکہ سارا علم ہے. اگر ایک انسان معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے وہ بھی علم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ بھی حتماً علم ہے. لیکن جتنی بڑی چیز کے بارے میں جانکاری ہوگی اتنی بڑا علم ہوگا. علم کے بھی بہت سارے درجات ہیں، پتہ نہیں شاید اگر فرصت ہوئی تو کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے. یہ علم جو ہے انسان میں معرفت، اگر اللہ کا علم ہو اور اللہ کے صفات کا علم ہو، تو وہ انسان کے اندر یہ اخلاص کا ثمر پیدا کرتا ہے. خوب، گفتگو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک دوسری بحث جو ہمیں آج بھی سوچا تھا کرنے کے لیے، کہ توحید جو انسان کی عملی زندگی میں توحید آتی ہے، وہ مالکیت، خالقیت اور ربوبیت، یہ موضوع آج میں انتخاب کرنا تھا لیکن نہیں ہو پایا وہاں تک. یہ بھی لازم باتیں تھیں، ضروری تھیں، آپ کے سامنے عرض کی گئی. انشاءاللہ پروردگار توفیق دے دو، اگر کل یہ پروگرام ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں وہاں پہ عرض کیا جائے گا. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہمارے عمل میں اخلاص، یقین اور معرفت قرار دے، ہماری عبادتوں کو خالص عبادتوں میں تبدیل کرے پروردگار، ہمارے اعمال اس قدر خالص ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے، اور ہماری وہ تمام کوتاہیاں، تمام سستیاں جو ہمیں آ کر ایک حق راستے کے انتخاب کرنے میں اور اس راہ میں چلنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، پروردگار اس سے ہمیں پناہ عطا کرے. عالم اسلام میں جو جو مشکلات ہیں جہاں جہاں پروردگارہ ان مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، مجاہدین جو راہ حق میں جہاد کر رہے ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، جو اس راہ میں اپنی جان کی قربانیاں دے چکے ہیں انہیں شہدائے حق کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔